الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ ہود کی آیات سے ابتدا کی جائے گی. سورہ ہود مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور ایک روایت یہ ہے کہ اس میں ایک آیت وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ یہ والی آیت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور باقی سورت مکہ مکرمہ میں. اس سورت میں 10 رکوع ہیں اور 123 آیتیں ہیں. اس سورت کی آیت نمبر 50 سے لے کر آیت نمبر 60 تک حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ان کی قوم عاد کا واقعہ بیان ہوا, اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ ہود ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام را, کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں. کتاب احکمت آیاتہ, یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بھری ہیں, پھر انہیں حکمت والے خبردار کی طرف سے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. یہ قرآن جو ہے یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں محکم ہیں. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس میں حکمت بھری ہوئی ہے, اور ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ احکمت کا مطلب ہے کہ اس میں لفظی اور معنوی اعتبار سے کوئی غلطی نہیں, یہ ہر اعتبار سے محکم اور مضبوط آیات ہیں. اور یہ حکمت والا قرآن جو حکمت والی آیات پر مشتمل ہے, یہ حکمت والے خدا کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. اور پھر اس کے نزول کے بعد اس قرآن کی آیات کی تفصیل کی گئی ہے, یعنی اس میں اجمالی بیان بھی ہے پھر اس کی تفصیل بھی بیان کی گئی. اب وہ تفصیل کیا ہے کہ اس میں تفصیلی احکام کیا دیے گئے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اگلی آیت میں بیان فرمائے. ارشاد فرمایا, اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر, کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو, بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈر اور خوشی کی خبریں دینے والا ہوں. وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو تو وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک بہت اچھا فائدہ دے گا, اور ہر فضیلت والے کو اپنا فضل عطا فرمائے گا, اور اگر تم منہ پھیرو تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں. اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر, اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے وہ تفصیل بیان فرمائی جو پچھلی آیت میں بیان کی گئی تھی. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ لوگوں سے یہ ارشاد فرمائیں کہ میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ڈر کی خبریں سنانے والا بھی ہوں اور خوشخبریاں دینے والا بھی ہوں, اور اے لوگو تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو پھر اس کی طرف توبہ کرو. مغفرت طلب کرنا یعنی استغفار کرنا اور توبہ کرنا, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر بھی اچھا برتنے کا دے گا, یعنی تمہارے دنیا کا جو ساز و سامان ہے, جو دنیا کے اندر آسائش و آرام ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بھی عطا فرمائے گا, اور اس کے علاوہ اپنا فضل بھی عطا فرمائے گا. وہ فضل کیا ہے؟ وہ فضل جنت کے اندر جو ثواب ہے اور جو درجات ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق عطا فرمائے. تو گویا توبہ اور استغفار یہ دونوں اتنے عظیم وظیفے ہیں، اتنے دونوں اچھے طرز عمل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی نوازتا ہے اور آخرت کے اندر بھی نوازتا ہے. اس کے بعد پھر اگلی آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ پر ہر شے واضح ہے، اللہ سے کچھ پوشیدہ نہیں. منافق ایک روایت کے مطابق جو اگلی آیت ابھی جو بیان کی جائے گی اس کی تفسیر میں ہے کہ منافق جو ہے وہ جو اپنی منافقت چھپاتے تھے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ منافقت کے ذریعے جو ہے وہ اپنے سینے دورے کرتے تھے، یا تو ان کے حوالے سے اور یا ان با حیا مسلمانوں کے حوالے سے ہے کہ جو جب اپنی حاجات ضروریہ کے لیے یعنی استنجا وغیرہ کے لیے جاتے تو اس وقت بھی دوہرے ہو کر بیٹھتے تھے. تو اللہ تعالی نے اس پر فرمایا کہ وہاں پر اس طرح تکلف کرنے کی حاجت نہیں کہ خدا پر تو سب کچھ سب حال جو ہے وہ کھلا ہوا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور. سن لو، بے شک وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں. سن لو، جس وقت وہ اپنے کپڑوں سے سارا بدن ڈھانپ لیتے ہیں اس وقت بھی اللہ ان کا چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، بے شک وہ دلوں کی بات جاننے والا ہے. اب اگر یہ آیت مسلمانوں کے حوالے سے ہے تو ان کو فرما دیا گیا کہ مسلمان حیا کے سبب جو اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تو وہ اس میں یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ معاذ اللہ یوں کریں گے تو خدا دیکھے گا نہیں، اللہ تعالیٰ ہر حال میں ان کو دیکھتا ہے. اور اگر یہ منافقوں کے اعتبار سے آیت ہے تو ان کو فرما دیا کہ وہ اپنے آپ کو جتنا مرضی چھپا لیں اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے، خدا پر ان کا حال بالکل واضح ہے، نمایاں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ رزق بیان فرمایا، ارشاد فرمایا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اور وہ ہر ایک کے ٹھکانے اور سپرد کیے جانے کی جگہ کو جانتا ہے. سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں موجود ہے. ارشاد فرما دیا کہ روئے زمین پر جو بھی جاندار ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. جب تک خدا نے اس کی زندگی لکھی ہے تب تک خدا اسے رزق بھی دے گا، اور جب کسی کی موت کا وقت آ گیا اس وقت اس کا رزق بند ہو جاتا ہے. یہ خدا کا قانون ہے. لہذا جو بھوکا مرتا ہے تو اس پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ خدا کے ذمہ تو اس کا رزق تھا تو بھوکا کیسے مر گیا. بات یہ ہے کہ اس کی چونکہ موت کے وقت تک کا رزق لکھا ہوا تھا اور اب اس کے بعد اس کو موت آنی تھی تو اس کی زندگی ختم ہوئی، اور جو اس کی زندگی کا رزق تھا وہ ختم ہوا. جب تک اس کی زندگی چلتی رہی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ رزق بھی اسے فراہم کرتا رہا. اس کے بعد فرما دیا کہ ہر ایک کا ٹھکانہ اور سپرد کیے جانے کی جگہ، ٹھکانے سے مراد زندگی جہاں گزارتا ہے، اور سپرد کیے جانے کی جگہ سے مراد ہے قبر، جہاں اسے خدا کے سپرد کر کے ڈال دیا جاتا ہے. خدا جانتا ہے کہ کون کہاں رہتا ہے رہے گا اور کون کہاں پر دفن کیا جائے گا. اور یہ فرما دیا کہ یہ سب ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں موجود ہے. یعنی یہ جو ساری چیزیں ہیں، آدمی کا ٹھکانہ، اس کی قبر، یہ ایک کتاب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ لوح محفوظ ہے. تو اس سے پتا چلا کہ لوح محفوظ کے اندر بھی یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی موجود ہیں. تو اب وہ اولیاء جن کی نظریں لوح محفوظ پہ ہیں، اسی طرح وہ فرشتے جو لوح محفوظ کی تحریریں پڑھتے ہیں تو وہ بھی جانتے ہیں کہ کسی کا ٹھکانہ کہاں پر ہوگا اور کسی کی قبر کہاں پر ہوگی. اس کے بعد آسمان و زمین کی تخلیق اور اس کا مقصد بیان فرمایا، ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس کا عرش پانی پر تھا، تمہیں پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے، اور اگر تم کہو اے لوگو تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا تو کافر ضرور کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ یہاں پر چند چیزیں بیان فرمائیں، ایک تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین 6 دنوں میں بنائے، وہ دن کون سے تھے؟ وہ دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ دن ان دنوں کی مقدار کیا تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں جو ہے وہ 6 دنوں کے اندر زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور فرمایا کہ خدا کا عرش پانی پر تھا، یعنی اس وقت مخلوق کیا تھی؟ پانی تھا، اور پانی کے اوپر دوسری مخلوق خدا کا عرش تھا۔ پھر فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے سارا نظام بنایا پیدا کیا، جو تمہیں بنایا پیدا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے کہ تمہیں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو گویا ہمیں پیدا کرنے کا مقصد ہماری یہ جانچ اور آزمائش ہے کہ ہمارے عمل کیا ہوتے ہیں، اچھے عمل ہیں برے عمل، خدا کی فرمانبرداری ہے یا نافرمانی۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ اے نبی، اگر آپ ان سے کہو کہ اے لوگوں تمہیں موت کے بعد اٹھایا جائے گا، تو کافر کہیں گے یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی یا تو وہ قرآن کو کہتے ہیں کہ قرآن کھلا جادو، جادو سے مراد ان کی ہوتا تھا جھوٹ، ایک باطل بات، تو یا تو کہیں گے کہ یہ جھوٹ اور باطل بات، اور یا یہ کہیں گے کہ یہ مرنے کے بعد اٹھنے کا جو عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے یہ باطل ہے، جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کا جو عذاب کا مذاق اڑانا تھا اسے بیان کیا، جو اس کا انجام ہوگا اسے بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَلَا إِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور اگر ہم ان سے کچھ گنتی کی مدت کے لیے عذاب میں دیر کر دیں تو ضرور کہیں گے کس چیز نے روکا ہوا ہے، خبردار جس دن وہ عذاب ان پر آئے گا تو ان سے پھیرا نہیں جائے گا، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی ان کو گھیرے ہوئے ہوگا۔ مراد یہ کہ اب ہم ایک مخصوص مدت کے لیے ان سے عذاب مؤخر کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کس نے عذاب روکا ہوا، آ جائے جو آنا ہے، ہمیں تو عذاب کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ جس دن وہ آئے گا تو پھر پھیرا نہیں جائے گا، اور جس عذاب کا یہ مذاق اڑاتے تھے وہی عذاب ان کو گھیرے ہوئے ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ناشکری کا انداز بیان فرمایا کہ انسان کی ناشکری کا انداز کیا ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا والا ان اذقنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور والا ان اذقناه نعما بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني انه لفرح فخور، اور اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت کا مزہ دیں پھر وہ رحمت اسے چھین لیں تو بے شک وہ بڑا مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے، اور اگر ہم مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی ہو اسے نعمت کا مزہ دیں تو ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں، بے شک وہ اس وقت بہت خوش ہونے والا، فخر و تکبر کرنے والا ہو جاتا ہے۔ انسان کی جو عمومی حالت اور کیفیت ہے وہ یہی ہے کہ جب اسے کوئی رحمت ملتی ہے اور رحمت ملنے کے بعد اسے واپس لے لی جاتی ہے تو بڑا مایوس اور بڑا ناشکرا ہو جاتا ہے، اور جب اسے مصیبت کے بعد راحت مل جاتی ہے اور کوئی نعمت مل جاتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میری ساری پریشانیاں دور ہو گئیں، اور اب اس کے بعد بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے وہ فخر و غرور کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی نہ تو مصیبت آنے پر خدا کی طرف رجوع کرتا ہے کہ صبر کرے، اور نہ نعمت ملنے پر خدا کی طرف رجوع کرتا ہے کہ شکر ادا کرے۔ تو فرمایا کہ عمومی طور پر لوگوں کی حالت و کیفیت یہ ہے، بطور خاص تو یہ کافروں کے حوالے سے ہے لیکن عام طور پہ لوگوں کا رویہ تقریباً اسی طرح کا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال وہ لوگ کہ جن کا خدا کی بارگاہ میں مقام ہے، جو خدا کے احکام کو جانتے ہیں، جو خدا کی معرفت رکھتے ہیں، ان کا طرز عمل جدا ہوتا ہے۔ ان کا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اولئک لہم مغفرۃ و اجر کبیر، مگر جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ جو صبر کرنے والے ہیں وہ یہ نہیں کرتے کہ پریشانی آ جائے تو مایوس اور ناشکرے بن جائیں، وہ ایسا نہیں کرتے، بلکہ پریشانی آئے تو وہ خدا سے دعا کرتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں ہی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے عرض کرتے ہیں. اب اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کفار اعتراضات کرتے تھے اور آپ کی حوصلہ شکنی کی کوشش کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا، فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْدَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِكُمْ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. تو کیا تمہاری طرف جو وحی بھیجی جاتی ہے تم اس میں سے کچھ چھوڑ دو گے اور اس بات پر تمہارا دل تنگ ہو جائے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہیں اترتا یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ تم تو ڈر سنانے والے ہو اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ کفار یہ طعنہ دیتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے اوپر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتر آتا، اور اگر یہ نبی ہیں تو ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ جاتا جو فرشتہ اعلان کرتا پھرے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے نبی. تو اب لازمی بات ہے کہ یہ دونوں چیزیں تو واقعی نہیں تھی، نہ تو کوئی خزانہ اترا ہوا تھا اور نہ کوئی فرشتہ اس طرح ساتھ تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا، آپ کو تاکید کے طور پہ ارشاد فرمایا، آپ کی ذمہ داری ان کو اللہ کے عذاب کی خبریں سنا دینا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے. آپ کی اتنی ذمہ داری، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ مان ہی جائیں اور یہ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ کریں. لہذا جیسے ان کے اس طرح کے اعتراضات کی وجہ سے آپ نے پہلے کبھی کسی حکم الہی سے روگردانی نہیں کی اور آپ نے کسی وحی کی بات کو ترک نہیں کیا، اسی طرح آپ مسلسل آئندہ کرتے رہیے گا. یعنی آئندہ بھی ایسا ہی ہو کہ نہ تو ان کی باتوں کی وجہ سے وحی کی کوئی بات آپ ترک کریں اور نہ ہی اس طرح کی باتوں کے اوپر آپ تنگ دل ہوں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے اور خدا کی تائید آپ کے ساتھ ہے اور جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری آپ بہرحال پوری فرما رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کو فرمایا، قرآن پاک کے ذریعے چیلنج کیا گیا کہ اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن خدا کا کلام نہیں ہے بلکہ کسی انسان کا گڑا ہوا اپنا بنایا ہوا ہے. ارشاد فرمایا، ام یقولون افتراہ، قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن نبی نے خود ہی بنا لیا ہے؟ تم فرماؤ، اگر یہ بات ہے تو تم بھی ایسی بنائی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ، اور اگر تم سچے ہو تو اللہ کے سوا تمہیں جو مل سکے سب کو بلا لو. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَلَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُسْلِمُونَ. تو اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکیں تو سمجھ لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم ہی سے اتارا گیا ہے، اور جان لو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا اب تم مانو گے؟ یعنی ارشاد فرمایا کہ کافر کہتے ہیں کہ قرآن نبی نے خود بنا لیا ہے. آپ فرمایا، اگر نبی نے خود قرآن بنا لیا ہے تو پھر تم بھی تو اپنے آپ کو عربی اور فصیح و بلیغ اور بہت کچھ سمجھتے ہو، تو قرآن جیسی 10 صورتیں تم بھی بنا کے لے آؤ. لیکن تم ایسا کر نہیں سکو گے، اور جب تم ایسا نہیں کر سکو تو پھر جان لو کہ قرآن اللہ کے علم سے اترا ہے، قرآن اللہ کے علم کے ذریعے اتارا گیا، اور جو اس قرآن کی تعلیمات ہیں وہ بھی حق ہیں کہ ایک قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو جب یہ پورا معاملہ تمہارے سامنے واضح ہو گیا کہ قرآن جیسی تم 10 صورتیں نہیں بنا سکتے اور قرآن اللہ کا کلام ہے اور نبی جو لانے والے یہ خدا کے رسول ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، تو لہذا اب تم اسے تسلیم کر لو. تو فرمایا کہ کیا تم اب بھی اسے تسلیم نہیں کرو؟ اس کے بعد دنیا کے طلبگاروں کے بارے میں ارشاد فرمایا، من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. جو دنیا کی زندگی اور دنیا کی زینت چاہتا ہے تو ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیں گے اور انہیں دنیا میں کچھ کم نہیں دیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو گیا اور ان کے اعمال باطل ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے وہ صرف دنیا ہی کو سمجھتے ہیں، دنیا ہی ان کے لیے سب کچھ ہے، ان کا ہر عمل دنیا کے لیے۔ اسی طرح جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں وہ بھی دنیا ہی کا فائدہ چاہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر جو دنیا کی زندگی اور دنیا کی زینت ہی چاہتا ہے ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں۔ کافر دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے، دنیا مل جاتی ہے۔ ریاکار بھی اچھا کہلانے کے لیے اور جو ہے وہ اپنے آپ کو متقی پارسا کہلانے کے لیے اب عبادت کرتا ہے تو اسے پھر دنیا میں یہ نام، شہرت، عزت یہ مل جاتی ہے، لیکن آخرت کے اندر پھر اس کو کچھ بھی حصہ نہیں ملتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے طالبین دنیا اور طالبین آخرت دونوں کا تقابل فرمایا، ارشاد فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ امام و رحمہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تک فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ تو کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اور اللہ کی طرف سے اس پر ایک گواہ آئے اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، وہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں اور تمام گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے تو آگ اس کا وعدہ ہے، تو اے سننے والے تجھے اس کے بارے میں کوئی شک نہ ہو، بے شک یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت کے اندر فرمایا گیا کہ دنیا کے طلبگار اور جو ایمان والے ہیں یہ دونوں برابر نہیں۔ ایمان والے کون ہیں، یا یہاں پر جس کی بات ہے اسے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس سے کون مراد ہے؟ فرمایا کہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو، یعنی قرآن پر، جو قرآن کے راستے پر ہے، اور اللہ کی طرف سے اس پر ایک گواہ بھی آئے، یعنی جبرائیل امین علیہ السلام، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہو جو پیشوا اور رحمت ہے۔ گویا تین باتیں ہو گئی، وہ روشن دلیل پر ہے، خدا کی طرف سے گواہ بھی موجود ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو اس سے پہلے کتاب موجود ہے پیشوا اور رحمت کے طور پہ، وہ بھی موجود ہے۔ ایک طرف تو یہ لوگ ہیں اور دوسری طرف ان کے مقابلے میں وہ ہیں کہ جو اس کا انکار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ مومنین اور منکرین دونوں آپس کے اندر برابر نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ اے سننے والے تجھے اس کے بارے میں شک نہ ہو، بے شک یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس کے بعد مشرکین کی مذمت اور ان کا انجام بیان کیا گیا، ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یہ لوگ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اور گواہی دینے والے کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا، خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ ظالم ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب ان کا عمل کیا ہے؟ فرمایا الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ وہ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، اور وہی لوگ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ ان کا انجام کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لہم العذاب ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون۔ وہ زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہیں اور اللہ کے سوا ان کے کوئی مددگار بھی نہیں ہیں، ان کے لیے عذاب کو کئی گنا بڑھا دیا جائے گا، وہ نہ تو سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے تھے۔ یعنی کفار جو ہے یہ زمین میں خدا کو عاجز نہیں کر سکتے کہ خدا ان کو پکڑ نہیں سکتا، یہ خدا کی قدرت میں ہے، جب خدا پکڑ کرے گا تو ان کا مددگار بھی کوئی نہیں ہوگا، عذاب ان کا کئی گنا بڑھا دیا جائے گا۔ اور وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اپنی سرکشی کی وجہ سے نہ تو یہ حق بات سن سکتے تھے اور نہ حق بات کو دیکھ سکتے تھے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا اور ان سے ان کے بہتان گم ہو گئے۔ لا جرم انہم فی الآخرت ہم الاخسرون، یہ لوگ لازمی طور پر آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے۔ جنہوں نے شرک کیا، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، دین کے اندر ٹیڑھا پن تلاش کرنے کی کوشش کی اور آخرت کا انکار کیا، ان کی یہ وعیدیں ہیں کہ یہ مشرکین، منکرین، ظالمین، راہ خدا سے روکنے والے، دین حق میں ٹیڑھا پن تلاش کرنے والے اور آخرت کا انکار کرنے والے، نہ یہ زمین میں خدا کو عاجز کریں گے، نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا، عذاب انہیں دگنا دیا جائے گا، آخرت میں خسارے میں ہوں گے اور پھر خسارے کے اندر بھی بقیہ تمام سے بڑھ کر خسارے میں ہوں گے۔ اب اس کے بعد اہل ایمان کی شان بیان فرمائے، ارشاد فرمایا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون، بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اور انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا تو یہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی ایمان والے، اچھے عمل کرنے والے اور خدا کی طرف جھکنے والے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے، جن کے دل بھی خدا کے سامنے جھکے ہوئے اور جن کا سر بھی خدا کے سامنے جھکا ہوا، فرمایا یہ جنتی ہیں، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اب اس کے بعد مومن و کافر دونوں کا تقابل بیان کیا، ارشاد فرمایا مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون، دونوں فریقوں کا حال ایسا ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا، کیا ان دونوں کی حالت برابر ہے؟ تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ یعنی کافر اور مسلم، فرمایا جو کافر ہے وہ اندھا اور بہرے کی طرح ہے اور مسلمان جو ہے وہ دیکھنے والے اور سننے والے کی طرح ہے، کیونکہ وہ حق کو دیکھ رہا ہے، وہ قرآن کو دیکھ رہا ہے، وہ حقانیت کو دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ کیا ان دونوں کی حالت برابر ہے؟ ہرگز ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن پاک کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔